ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. حق تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل کی آیت، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے اور طریقہ یہی ہے کہ سب کو منزل مقصود پہ نہیں پہنچاتے، بلکہ کچھ لوگ کافر بھی رہیں گے، کچھ لوگ گمراہ بھی رہیں گے، کچھ لوگ ہدایت یافتہ بھی رہیں گے. سب ہدایت یافتہ نہیں ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے سب لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے ہیں. کفار باقی رہیں گے اور گمراہ بھی باقی رہیں گے اور فساق بھی باقی رہیں گے، فاجر لوگ بھی باقی رہیں گے، ہر طرح کے لوگ باقی رہیں گے، کیونکہ ایک راستہ تو سیدھا ہے لیکن بہت سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، لوگ دین میں بھی ٹیڑھے راستے پہ چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ آیت پڑھی گئی ہے اس رعایت سے کہ جس کتاب میں سے پڑھنے کا ارادہ ہے اس کا نام ہی قصد السبیل ہے، جو حکیم الامت مولانا شیخ علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں سے کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. پہلے یہ عرض کر دوں کہ پچھلے دو بیان میں، پہلے بیان میں تو اس کی حقیقت بیان کی گئی کہ تزکیہ نفس ہے کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ فلاح اسی کو ہوگی جو اپنا تزکیہ کرے، تزکیہ کر لے گا نفس کا، اپنے نفس کی اصلاح کر لے گا، اور پھر قلب سلیم یا قلب منیب لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ. قلب سلیم یا قلب منیب کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ دیکھو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ جب درست ہو جاتا ہے تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے. دل اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، تو حقیقت ہے کہ سوچنا. میں نے عرض کیا گیا تھا کہ بعض جو ہیں اعمال تو ہمارے کرنے سے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ پیر سے یا زبان سے، بولنے سے، آنکھ سے، اور بعض اعمال جو ہیں وہ صرف سوچنے سے ہوتے ہیں. جیسے کسی کو دیکھ کر یہ سوچا کہ وہ حقیر ہے تو یہ گناہ ہوا، اور کسی نعمت پہ، جیسے ابھی بجلی آ گئی اور پنکھے کی ہوا چل پڑی، یہ نعمت ہے، اس پہ احساس ہوا نعمت کا، اور اگر یہ سوچ لیا کہ یہ من جانب اللہ ہے اور میں اس کا مستحق نہیں، تو یہ شکر ہے. اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، اور کلام پاک میں ان تمام چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جو باطنی اعمال کہلاتے ہیں. باطنی اعمال وہ ہیں جو سوچ سے ہوتے ہیں، شکر ہے، صبر ہے، تفویض ہے، توکل ہے، بہت سے اعمال ہیں جو کلام پاک میں جن کا حکم کیا گیا، جیسے نماز کا حکم کیا گیا ویسی کلام پاک میں شکر کا بھی حکم کیا گیا اور صبر کا بھی حکم کیا گیا، بلکہ نماز کا حکم شاید اتنی بار نہیں ہوا جتنا صبر کا حکم ہوا. صبر کا حکم 70 سے بھی زیادہ مرتبہ کلام پاک میں آیا ہے. تو آخر یہ ہے کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو باطنی اعمال ہیں یہ ہیں کیا، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. تو ایک تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ تزکیہ نفس فرض ہے، یعنی نفس کی اصلاح فرض ہے. قرآن کی آیات سے بھی فرض ثابت ہے اور حدیث شریف سے بھی بالکل ثابت ہے، بلکہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرے گا اور دل اس کا ہوگا خراب، یعنی اس کی سوچیں ہوں گی خراب، یعنی کسی کو حقیر سمجھتا ہوگا، کسی سے حسد کرتا ہوگا، کسی سے کینہ رکھتا ہوگا، یہ دل خراب ہے. یہ دل خراب ہے یعنی اس کی سوچ خراب ہے، کیونکہ یہ سارے اعمال جو ہیں وہ حقیقت میں سوچ ہے. کیونکہ آپ کو عرض کیا تھا کہ دل پہ تو اختیار نہیں ہے، لیکن جس چیز پہ ہمارا اختیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو چاہیں سوچیں، بس سوچنے سے ہی سب کام ہوتا ہے. تو یہ فرض ہے، تزکیہ نفس فرض ہے، اس میں کوئی شک یا شبہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر پچھلے بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، تمام بزرگوں سے ثابت ہے، اور یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا، اصحاب صفہ تھا، صحابہ تھے، آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تزکیہ فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہت جلد تزکیہ ہو جاتا تھا، اور وہ ایسے درجے کو پہنچ جاتے تھے اپنی سوچ کے اعتبار سے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا درجہ اتنا ہے کہ تو کوئی بڑے سے بڑا ولی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک تو قرآن و حدیث سے یعنی نصوص سے ثابت ہے کہ اپنی اصلاح فرض ہے, اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے اب ایک بات ثابت ہو گئی, تو اس کے بعد مزید کوئی گنجائش ہی نہیں مزید کچھ کہنے کی. لیکن تمام اولیاء اللہ 1500 سال کی تاریخ ہے اسلام کی, جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی سچا اللہ والا سچا دیندار دین کی اشاعت کرنے والا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کسی نہ کسی سے اپنی اصلاح کرائی. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ سورہ کہف کی آیت ہے, اس کو غور کیا کیجیے کہ وَمَن يُضْلِلْ, جس کو اللہ میاں گمراہ کر دیتے ہیں, وَمَن يُضْلِلْ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے, فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, تو اس کی پہچان بتائی گئی ہے سورہ کہف میں کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا. قرآن کے الفاظ ہیں, ولی مرشد ہم نے تو نہیں نکالے, قرآن میں ہے کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا جو گمراہ ہوتا ہے. ولی مرشد ولی مددگار کو کہتے ہیں عربی زبان میں, اور مرشد دینی رہنمائی کرنے والا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص ہدایت کے راستے پر ہے تو اس کا ایک رہنما ہوگا, ایک رہنما ضرور ہوگا جو اس کو بتا سکے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو اب اس طریق کی آج مزید وضاحت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب قصد السبیل سے, جس میں کچھ ہدایات ہیں, ان کو سمجھ لینے سے پھر طریق آسان ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصود جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, جہنم سے بچ جائیں, جنت مل جائے, یہی مقصود ہے نا مسلمان کا, تو یہی مقصود ہے. دین کے کسی بھی کام سے بس مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, جنت مل جائے, دوزخ سے بچ جائے, یہی ہے ہم اور ہمارے اپنے اہل و عیال. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی ترتیب کیا ہے, اس میں کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کن چیزوں کو جاننا پڑتا ہے, اس کا ایک مختصر سا بیان ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ, اس میں سے کچھ پڑھوں گا. فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس یا تصوف یا اصلاح نفس, آپ جتنے بھی عنوان بنا ڈالیں, یا قلب سلیم کا حاصل کرنا, یا قلب منیب کا حاصل کرنا, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا کلام پاک میں, اس کی حقیقت ہے تعمیر الظاہر والباطن, کہ باطن بھی ٹھیک ہو جائے, یعنی سوچنے والے اعمال بھی ٹھیک ہوں, اور ظاہر یعنی وہ اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں جو ہم اپنے جوارح سے کرتے ہیں, ہاتھ پیر زبان آنکھ وغیرہ سے. تو یہ تو اس کی حقیقت ہے کہ ان کو صحیح کرو, ان کو ٹھیک کرو. باطن میں کچھ تو عقائد ہوتے ہیں, علمن ہے, مثلا طور پر یہ بھی سوچ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے, مثال کے طور پر یقیدہ ہے, ہر مسلمان کا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے, سبحان اللہ, یہی مطلب ہے اس کا. تو اب یہ عقیدہ ہاتھ یا پیر سے تو نہیں ہوتا, کس چیز سے ہوتا ہے؟ سوچ سے ہوتا ہے, دماغ میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, یا قائد ہے سارے کے سارے, جو گناہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں, عقیدہ ہے, جو نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس کو دیتے ہیں, عقیدہ ہے. یہ عقائد جو ہیں یہ بھی باطن کا حصہ, ان کو حاصل کرنا ضروری ہے. اور اس میں آج کل ہو رہی ہے گڑبڑ, جو عقائد صحیح نہیں لوگوں کو, بلکہ آج کل جو ٹی وی اور ان چیزوں کے اوپر جس طرح کے پروگرام آ رہے ہیں, جتنا مجھے پتہ چلا ہے, وہ عیسائیوں کے عقائد کو آپ کے سامنے لے آتے ہیں اس انداز سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. مثال کے طور پر ایک عقیدہ میں نے کئی بار پہلے بھی عرض کیا کہ بہت عام کر رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیں, کافر کو بھی معاف کر دیں گے اور اس کو بھی معاف. بالکل غلط عقیدہ ہے, بالکل نص سے قطعی ہے کہ کافر جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہے. اگر اس عقیدے میں آپ کے گڑبڑ ہوئی تو ہمارا ایمان ہی گیا. کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا, وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا, چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو. تو یہ اس طرح کے عقائد پھیلائے جا رہے ہیں, بلکہ ایک پروگرام کو آتا تھا بیماروں کی شفا کے لیے, اس میں اسی طرح کی تعلیم ہوتی تھی کہ تم کو شفا ہو جائے گی, بس ایسا کرو تم سب کو معاف کر دو. دیکھو اللہ میں بھی تو سب کو معاف کر دیں گے, اللہ میں سب کو معاف کر دیں گے, یہ کہاں سے آیا؟ اللہ میں تو مسلمانوں کو معاف کریں گے, اور مسلمانوں میں بھی ان کو جو توبہ کریں. صاف فرماتے ہیں کلام پاک میں, انی لغفار لمن تاب, میں تو غفار ہوں بے شک, لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے توبہ کریں اور ایمان لے آئے. تو غلط عقائد کو نہیں رکھنا چاہیے, عقائد صحیح ہونے چاہیے. عقائد صحیح حاصل کرنے کے لیے کتاب بہشت زیور عجیب کتاب ہے, اور بھی کتابوں میں ہوگا, جہاں سے بھی مل جائے. لیکن عقائد صحیح کو حاصل کرنا یہ باطنی عمل ہے, یہ ظاہری عمل نہیں ہے. اور اسی طرح سے اخلاق باطنہ کا حاصل کرنا، مثلا نیت کو صحیح کرنا، اخلاص کو حاصل کرنا، شکر کے وقت شکر کو ادا کرنا، توکل کے وقت توکل کرنا، یہ سب باطنی اعمال ہیں. جیسا میں نے آج کیا، رفتہ رفتہ انشاءاللہ اگر یہ مجالس ہوتی رہیں گی، میں ان سب کو انشاءاللہ جتنا لوگوں نے سنا ہے اس کے حساب سے آپ کو عرض کر دوں گا. یہاں جو مثال لکھی ہے اخلاق باطنہ کی، اس میں اخلاص ہے، شکر ہے، صبر ہے، زہد ہے اور تواضع ہے. اور تواضع کہ اپنے کو سب سے کم سمجھیں، یہ سب اعمال باطنہ ہے، کیونکہ سب کا تعلق بس سوچ سے. ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں، اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے، اہل اللہ کو سب کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ سب سے حقیر میں. اس کی مشق ہے، اس کی مشق. ایک مثال آپ کو بتا دوں، حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب میرے شیخ تھے، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کے زمانے میں میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت جب کوئی بیان ہوتا ہے، اب بیان بظاہر ایک تکبر کی چیز ہے کہ ایک آدمی بتا رہا ہے دوسروں کو، تو میں نے کہا جب بیان کوئی ہوتا ہے حضرت تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ تو گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، اور میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں پخانے کا بنا ہوں، کیونکہ پخانا اگر صحیح ہو تو اس سے بھی آپ ایک شکل بنا سکتے ہیں. تو حضرت کو لکھ کے بھیج دیا، تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ یہ سوچ اب عجب کو دور رکھنے کے لیے بہت مفید، خود پسندی پیدا کی اس سوچ. دیکھیے تعلیم یہی ہوتی ہے کہ اپنے کو سب سے حقیر سمجھو اور سوچو، اسی سے آدمی بنتا ہے. یہ سوچ تو سب سے اول ہے. اگر کسی کو کہا جاتا ہے ہمارے تاریخ میں کہ اچھا بھائی اب تمہاری تربیت ہو گئی، تمہارا تزکیہ نفس ہو گیا، جاؤ اب تم دوسروں کو بتاؤ. یہ آتی ہے ایک جگہ جہاں پہ شیخ اپنے مرید کو کہتا ہے کہ ماشاءاللہ تم نے وہ چیز حاصل کر لی جو حاصل کرنی تھی، تمہارے سارے اعمال باطنہ ٹھیک ہو گئے، تمہارے اندر وہ تواضع پیدا ہو گئی کہ تم اپنے کو کافروں سے بھی بدتر سمجھتے ہو، تو اس کو اجازت دیتے کہ اچھا اب تم کو اجازت ہے کہ تم دوسروں کو بتاؤ، اس سے قبل نہیں. کیوں؟ کیونکہ تبلیغ یا کسی کو بتانا، یا امر بالمعروف، یا کسی کو دین کا کوئی چیز بتانا، یا گناہ سے روکنا، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ بتانے والا اپنے آپ کو اس سے کم سمجھے جس کو بتا، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اس سے زیادہ گنہگار سمجھے، اپنے آپ کو عند اللہ اس سے کم سمجھے، تب تو اس کو حق ہے تو بتاؤ، ورنہ حق نہیں ہے. یہ شرط ہی جیسے نماز کی شرط ہے. نماز کی کیا شرط ہے؟ وضو. اب کسی کا وضو نہ ہو وہ نماز پڑھے گا تو ہوگی. اسی طرح سے بالکل امر بالمعروف اور تبلیغ وغیرہ کی یہ شرط اول ہے کہ بتانے والا اپنے کو جس کو بتا رہا ہے اس سے عند اللہ کم سمجھتا. اس کی مشق نہیں ہوئی ہو تو کیسے کم سمجھے گا؟ اسی لیے تزکیہ نفس ضروری ہوا. اشاعت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ آپ دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے، کیا ضروری نہیں ہوا جب یہ شرط اول ٹھہری؟ شرط اول ٹھہری کہ تم اپنے کو کم سمجھو. اب تم سر اگر کم سمجھتے ہو تو بتاؤ، اگر تمہارے دل میں اس وقت کبر ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، چپ ہو جاؤ. تو یہ ہے ایک، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے کہ گناہ بالکل نہ ہو، نہ جوارے سے نہ باطن سے. یہ ہے تعمیر ظاہر اور باطن. اب اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوگی جو سب سے پہلی چیز کرنے کی، وہ ہے کہ علم دین ضرورت کے مطابق حاصل کرنا. یعنی علم دین اتنا حاصل کرنا کہ جتنا علم دین ہمیں ضروری ہے وہ حاصل ہو جائے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں کیا واجبات ہیں، کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، جس جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، حج کو جانے والے کے لیے حج کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، اتنی کہ وہ کر سکے، اس عمل کو کر سکے، یہ بقدر ضرورت ہے. یا کم سے کم یہاں تک پہنچ جائے کہ ضرورت پڑنے پر پوچھ لے کسی سے، یہاں تک پہنچ جائے. ضروری نہیں کہ یاد کرے، یاد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہو کہ کہاں ہے اور کس سے ہم پوچھ سکتے ہیں، یہ بھی کافی. تو فرماتے ہیں کہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا، خواہ پڑھ کر، خواہ علماء سے پوچھ پوچھ کر، اور پڑھنا بھی خواہ عربی میں ہو یا فارسی میں یا اردو میں. اور اس کے لیے بہشتی زیور بہت مفید ہے، اس میں تقریباً تمام احکام آ گئے ہیں. جو پڑھے گا حیرت زدہ ہو جائے گا، حیرت زدہ ہو جائے گا کہ یا اللہ اس میں کیا کیا ہے، عجیب کتاب. اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے توبہ. ایک تو علم دین حاصل کرو، علم دین سے تمہیں معلوم ہو جائے گا
کہ گناہ کیا کیا ہے. چنانچہ بحث زیور جو کتاب ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ عقائد کی فہرست, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ گناہوں کی فہرست. علم سے ہی تو معلوم ہوگا کیا گناہ ہے. اب ایک شخص کو پتا ہی نہیں کہ غیبت گناہ ہے تو وہ تو غیبت کرتا رہے. تو علم دین اتنا حاصل کرنا تو ضروری ہے. اس کے بعد جب اتنا علم دین حاصل ہو گیا اور اس کی تدبیر بتا دوں, میں اپنے احباب کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ایک وقت بنائیے اپنے گھر میں, اور میں اس کو فرض کر فرض اور واجب کہ اب گھر میں ایک وقت بنا کر چند کتابیں, چاہے وہ بحث زیور ہو یا اس کی جیسی کوئی اور کتاب, اور حیات المسلمین حدیث شریف کی کتاب ہے یا اس کی جیسی کوئی اور کتاب, اور موائد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, تین کتابوں میں سے صفحہ دو صفحہ پڑھ کر سنا دے. یہ اتنا علم دین خود سیکھنا اور اپنے اہل و عیال کو سکھانا یہ فرض ہے, ورنہ ہم سے سخت مواضع ہوگا کہ تم نے اپنے اہل و عیال کو کیا علم دین سکھایا. دن گزرتے چلے گئے, تم نے کبھی بتایا بھی نہیں, کیا جواب دیں گے؟ خود بھی سیکھنا فرض ہے اور اپنے اہل و عیال کو سکھانا بھی فرض ہے. یہ تبلیغ سب سے زیادہ ضروری ہے, اس میں کوتاہی نہ ہونے کا. او انفسکم و اہلکم نارا, دیکھو اللہ تعالیٰ کا صاف حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. تو بچانے کے لیے اتنا علم تو چاہیے, عمل تو بعد میں ہوگا, پہلے علم تو ہو. اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے, یا باطنی گناہ تو بہت کم لوگوں کو معلوم. تو ترتیب یہ ہے کہ نمبر ایک علم دین اتنا حاصل کرے, اور اس کا طریقہ اپنے گھر میں کر لے کہ روزانہ یہ درس ہو رہا ہے گھر میں. دیکھیں جو گھر میں یہ درس ہوگا نا آپ کے, اس کی بڑی برکات ہے, اس کی اتنی برکات ہے جو ہم نے خود دیکھی اپنے آپ سے. اس کو کوئی ہمیں بیان سے کہا, سب سے پہلے تو حدیث شریف کی روح سے جہاں بھی کوئی مجلس ہوتی ہے دین, چاہے دو آدمی کی ہو, جب بھی ہوگی فرشتے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں دیں گے, کہیں گے ہم نے ان سب کو معاف کر وغیرہ وغیرہ. آپ حدیث شریف آپ نے سنی ہوئی ہوگی. تو اول تو حدیث شریف کی روح سے ہی بشارت ہے. دوسرے ہم نے کتنی بار دیکھا ہے کہ ایسی مجالس کے بعد گھر میں ہی کر کے جو ہم نے دعا مانگی, ایسی ایسی اٹکنیں دور ہو گئی ہیں کہ بیان سے باہر. اس کا تفصیل کا وقت نہیں, چونکہ وقت کم ہے, ورنہ میں آپ کو کئی قصے بتاتا کہ جس کے اندر کیسی کیسی مشکلات لوگوں کی دور ہو گئی اسی ایک عمل سے. وجہ کیا ہے؟ جس کی کتابیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں وہ اللہ کا وجہ. اس وقت فرشتوں کا نزول مجلس کی برکت سے ہو رہا ہے. کر کے تو دیکھو, ہے مشکل. مشکل یوں ہے کہ جب بھی آپ ارادہ کریں گے شیطان بھی آ جائے گا اور آپ کا نفس بھی پسر جائے گا. آپ ضرور کریں گے. اگر بیوی بچے سنتے نہیں تو بلند آواز سے پڑھ دیں, تم گھر میں جہاں پر بھی سن لیں, کان میں پڑ جائے تب بھی کافی. تو ایک تو یہ کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ خالصہ کرے. یعنی اب یہ کہے کہ یا اللہ میں آئندہ آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, یا اللہ میں یہ گناہ چھوڑ دیتا ہوں اور یہ سب گناہ کرتا رہوں گا. یہ توبہ نہیں. توبہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے آپ کو مثال سے بتاتا ہوں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ایک بیٹا ہے, وہ باپ کی بہت نافرمانی کرتا ہے. تو ایک روز کو خیال آیا کہ باپ کو خوش کر دوں. تو باپ کے پاس آگے کہتا ہے کہ ابا میں اب آپ کا کہنا مانوں گا, اور یہ بات تو آپ کی مانوں گا, لیکن یہ اور یہ باتیں نہیں مانوں گا. تو بتائیے باپ کیا کرے گا؟ جوتا اٹھا کے لگائے گا اس کو کہ یہ کوئی فرما برداری ہے؟ اپنی پسند سے تو چاہتا ہے کہ جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے. تو جواب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں دل میں کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, لیکن کچھ گناہوں سے کرتا ہوں, کچھ گناہوں سے نہیں. وہی بات نہیں ہے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے گی بات کہ آپ کہیں گے نہیں اللہ میاں میں تو یہ گناہ کرتا رہوں گا؟ اچھا اب آپ, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات سب گناہ کیسے چھوڑ دیں. ایک آسان تدبیر یہ ہے کہ یوں کہو اللہ میں اس میں بھی ایک تدبیر نکال کے بتا رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ بالکل توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے, لیکن اب اللہ کر ہی نہیں سکتا, ہمت ہی نہیں ہوتی اس کی. تو اللہ تعالیٰ کو یوں تو کہہ دے کم سے کم کہ یا اللہ میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, ہر ہر گناہ یقیناً چھوڑ دوں گا. گھر سے کہ ابھی نہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن بعد میں تو چھوڑ دوں گا. اتنا تو کہہ دوں یا اللہ ابھی نہیں کبھی اور چھوڑ دوں گا. وعدہ تو کر لو کہ چھوڑوں گا, تمام گناہوں کو چھوڑوں گا. چلو اب تم ویسے مجرم تو نہیں رہے, تمہارے دل میں ارادہ تو ہے کہ گناہ چھوڑ دوں گا آپ کے ساتھ, ابھی نہیں دیر سے صحیح. یہ تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فوراً یہ غلط چھوڑو. اور اگر کچھ عبادات واجبہ مثلا نماز وغیرہ قضا ہو گئی ہے تو ان کی قضا کرنا شروع کر دو. اس کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک قضا کر لو, عصر کی نماز کے بعد عصر کی ایک قضا, اس طرح سے اپنا حساب پہلے کر لو کہ تین سال کی قضا ہوئی ہے, چار سال کی قضا ہوئی ہے, چار سال تک یوں ہی پڑھتے رہو تو ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں. اور اگر اس کے ذمے کچھ حقوق العباد ہیں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جاؤ. تم نے کسی کا پیسہ مار لیا ہے, کسی کا قرض لیا ہوا ہے, کسی کو گالی دی تھی, کسی کو تنگ کیا تھا, اسے معافی مانگو. مالی حقوق مارے ہوئے ہیں اس کو جا کے ادا کرو یا اسے معاف کرو, ورنہ کچھ نہیں حاصل ہوتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون سخت ہے کہ حقوق العباد اگر ہیں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جائے یا اہل حقوق سے معاف کرائے, کیونکہ بدون اس کے کہ حقوق العباد سے سبکدوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے, اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا, نفلیں پڑھے, تہجد پڑھے, عمرہ کرے, حج کرے, جو چاہے کرے, ناک اپنی گزد سجدے میں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کے سر پہ حقوق العباد ہے. اس لیے دیکھ لیجیے حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے کہ فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں کہ اہل حقوق سے معاف کرائے یا اس کی کوشش میں لگ جائے, کیونکہ بدون اس کے کہ ان حقوق العباد سے سبکدوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے, اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا, ہر گز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہیں ہوگی. مقصود حقیقی کیا ہے؟ اللہ میں راضی ہو جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں, دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں, یہی ہے نا, سب ایک ہی ہیں. جس سے اللہ میں راضی ہوں گے وہ جنت میں جائے گا, جو جنت میں جائے گا وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے گا, قبر کے عذاب سے بچ جائے گا, سب کچھ اسے حاصل ہو جائے گا. اب یہ تو ایک چیز ہو گئی. کیا ہو گئی ترتیب؟ یہ علم حاصل کرو, بنیادی علم تو حاصل کر لو, بہشتی زیور سے شروع کے دس صفوں میں حاضر ہو جاتا ہے, گناہ کا علم اور عقائد کا علم ہو جاتا ہے, ایسی کتاب ہے عجیب. اس کے بعد گناہوں سے توبہ خالصہ کرو, اور جو تم کو نماز وغیرہ اللہ حقوق اللہ فوت ہوئے ان کو ادا کرو, اور حقوق العباد کی فکر میں لگ جاؤ, اور پوری کوشش کرو کہ حقوق العباد سب ادا ہو جائیں, کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ اب یہ کرو کہ توبہ تو کر لی تم نے, اور یہ بھی کر لیا کہ حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش, اب ایک چیز ہے جو توبہ کو مکمل کرنے والی چیز ہے, توبہ اس کے بغیر نہیں ہوتی, وہ ہے کہ توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی قوی عزم رکھے, یعنی ارادہ پکا رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ناگواری ہے. بھائی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, جان جائے جانے دیں, لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کریں. یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کلام پاک میں ہے آئے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں. چنانچہ دیکھیں جہاد ہوتا تو کیسے جانے دے دیتے, نہیں ہوتا, آج کل بھی ہوتا ہے اگر اللہ کے نام پہ جان تک دے دیتے. یہ ہے عزم کہ گناہ چھوڑیں گے, چاہے نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو اور مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, ہوا کرے مال کو نقصان, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں. اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی فوت ہوتی ہے, ہوا کرے لوگ ناراض, ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کریں؟ اور وہ خلق کتنی ہی ملامت کرے, لوگ ملامت کریں, نانتان کریں, گالیاں دیں دیا کریں, ہم سب برداشت کریں گے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے. یہ عزم کرو, پھسل جائیں گے, ممکن ہے غلطی کر بیٹھے, لیکن عزم تو کرو شروع میں. اس کے بعد توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, اگر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرو. صد بار توبہ شکستی بار بار, 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پرواہ نہ کرو, ہر بار لوٹ آؤ, ہر بار دو رکعت نفل پڑھو, اور ہر بار اللہ میں سے کہو یا اللہ میں پھر سے یہ عزم کرتا ہوں کہ چاہے میری مال کا یا جان کا ضرر ہو, چاہے میری مصلحتیں فوت ہوتی ہوں, چاہے دنیا مجھے گالیاں دے, میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا آئندہ. صد بار توبہ شکستی باز آ, 100 بار بھی توبہ تیری ٹوٹ جائے تو پرواہ نہ کر, آ جا میرے پاس, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اگر تجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تو ایسا عزم کر سکے تو طالب حق نہیں, تو پھر اللہ کا تو طالب نہیں, پھر تو جنت کا طالب نہیں, پھر تو کہاں سے اللہ کا طالب ہوا, کہاں سے اللہ کی رضا چاہتا ہے؟ ارے آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی چاہتا ہے, اور اتنا عزم بھی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. اس میں تو ہے ہی. فرماتے ہیں در رہے منزل لیلا سے خطر ہاتھ بجان شرط اول قدم مانس کے مجنو باشی. ارے لیلا کی منزل کے راستے میں بہت سے خطرات ہیں. مجنو چلا لیلا کے پاس تو راستے میں بہت سے خطرات تھے. مرنے کا خطرہ, سفر کا خطرہ, اس کا خطرہ, پکڑ کے مارا جائے گا, دربان پکڑ لیں گے, لوگ پکڑ لیں گے, یعنی کتنے لوگ گالیاں دیں گے, سارے خطرات تھے. یعنی اگر تم واقعی سچے طالب ہو تو خطرات تو ہیں. شرط اول قدم مانس کی مجنو باشی. اس راستے کا اللہ کو راضی کرنے کے راستے کا پہلے قدم کی شرط یہ ہے کہ تم مجنو ہو جا, پاگل ہو جا. پاگل ہونا یہی ہے کہ ہم نافرمانی اللہ کی نہیں کریں گے, چاہے میری جان جائے, چاہے میرا مال جائے, چاہے لوگ مجھے گالیاں دیں, چاہے مسئلے دیں, فوت ہو. جب یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی, توبہ اور عزم دونوں ٹھیک ہو گئے, علم حاصل ہو گیا, توبہ ہو گئی. خیر علم تو ایک مستمر چیز ہے, مسلسل حاصل ہوتا رہے گا. اس دوران پڑھتے رہیں کتابوں کو, حاصل ہو, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے رہیں, آپ کو علم حاصل ہوتا رہے گا. عزم آپ نے کر لیا تو علم دین بھی آپ نے حاصل کر لیا, کرتے رہیں تو اب کیا کریں, اب کسی ولی مرشد کی تلاش میں لگیں, کیونکہ قرآن میں ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تو شرط ہے ولی مرشد کا ہونا ضروری ہے. تو اب ایک ولی مرشد کی تلاش میں نکلو. ولی مرشد کو اردو میں کیا کہتے ہیں, پیر, شیخ, جو بھی آپ نام دے دیں. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ اپنا ایک ریلیجیس ایڈوائزر مقرر کر لو, کیونکہ ہم لوگ تو بہت بڑے 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 لوگوں کا ایک ریلیجیس ایڈوائزر ہوتا ہے, یعنی مشیر دینی. تو تم اپنا بھی ایک مشیر دینی مقرر کر لو, اس کو شیخ کہتے ہیں, پیر کہتے ہیں. تو اب شیخ کامل کی تلاش میں لگے, لیکن اس کی کچھ پہچان ہے. ہر ایک کو مت بنانا, ہر ایک کو بنا لو گے راستہ اتنا بڑا ہے اور آخرت کا سوال ہے. تم کسی ایسے کے پاس مت چلے جاؤ جو تمہیں گمراہ کر دے, بلکہ اس کی پہچانے, اس کی پہچانے دیکھو. تب یہاں پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پہچانے بتاتے ہیں. شیخ کامل وہ ہے, ایسا مرشد یعنی مرشد کامل وہ ہے جس میں یہ علامات ہوں. نمبر ایک, بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہوں. یہ تو شرط ہے اول, اس کو علم دین ہی نہیں ہے, نماز کا طریقہ نہیں معلوم, یہ نہیں معلوم. ضرورت کے مطابق بھی جس کو علم دین نہیں ہو تو کیسے شیخ ہو سکتا ہے. اور عادت اللہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتے ہیں اس کو جاہل نہیں رکھتے, اس کو علوم عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسرے, وہ عقائد اور اعمال اور اخلاق میں شریعت کا پابند ہے. اگر وہی شریعت کا پابند نہیں ہوگا اور شریعت کے خلاف کرتا ہوگا تو وہ تم کو کہاں سے بتائے گا, تم کو کہاں سے سکھائے گا؟ کیا وہ نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے؟ کیا وہ ٹی وی دیکھتا ہے؟ کیا وہ انٹرنیٹ کی پروٹی سی چیزیں دیکھتا ہے؟ کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ کیا وہ غیبت کرتا ہے؟ یہ سب چیزیں فوراً معلوم ہو جاتی ہیں. کیا وہ کبر کرتا ہے؟ کیا وہ دعوے کرتا رہتا ہے بیٹھ کے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں؟ یہ سب چیزیں گناہ کی ہیں. آپ نے اگر علم دین تھوڑا حاصل کر لیا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اور دوسری چیزوں پہ مت جائیں کہ صاحب وہ شخص تو بہت حج کر کے آیا ہے اور بہت نفلیں پڑھتا ہے اور وہ مسجدیں بیٹھا رہتا ہے اور اعتکاف بھی کرتا ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے تو یہ سب تو بیکار ہے, یہ شخص کامل نہیں. شیخ کامل ضروری ہے. اور عقائد میں بھی وہ شریعت کا پابند ہو, اعمال میں بھی شریعت کا پابند ہو, اور اخلاق بھی اس کے شریعت کے پابند ہو. اخلاق بھی نہیں کہتے, تواضع اخلاق میں سے ہے کہ اپنے کو سب سے کم سمجھنا. اور نمبر تین, دنیا کی لالچ نہ رکھتا. دنیا کی لالچ نہ رکھتا, پیسے بٹور رہا ہے, وہ اس میں پیسے بہت ہیں اس لائن میں. ہمارے حضرت ایک لطیفہ بتاتے تھے حضرت نواب سید خان حیدر صاحب, کہ وہ کچھ لوگ تھے جو چوری کیا کرتے ہیں. پرانے زمانے میں چوری کرتے تھے, پورا ایک گروپ تھا. تو وہ جو ان کا گرو تھا وہ عرصے سے چوری کر رہے تھے. گرو نے ایک روز بٹھایا سب کو رات میں کہ دیکھو بھائی, میں ہو گیا ہوں اب بوڑھا, اب مجھ سے یہ کود پھان نہیں ہوتی کہ اب نقب لگاؤ, اوپر چڑھو, اوپر سے پھاندو, پھر گڑا کھودو, چیزوں کو دفن کرو, یہ کام اب مجھ سے نہیں ہوتا, میرے گھٹنے وٹنے سب خراب ہو گئے ہیں, اب تم لوگ کرو کام, میں تو چلا. تو چیلوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو مجھے ہمیں یہ فن سکھایا, تو آپ اگر نہیں ہوں گے تو ہم بھی چھوڑ دیتے. تو گرو نے کہا پھر کھاؤ گے کہاں سے؟ اب سب سوچ میں پڑ گئے, کھانا تو چوری سے ہی ہو رہا ہے, تو سب سر جوڑ کے بیٹھے گا آخر کریں کیا, سب نے تدبیریں بتائیں یہ کر لو یہ کر لو, کوئی تدبیر صحیح نہیں لگی, تجارت کرو تجارت میں پیسہ چاہیے, یہ کرو تو اس میں یہ چاہیے, وہ کرو تو یہ چاہیے, تو کچھ بھی نہیں بنا. ایک چہرے نے کہا میں آپ کو تدبیر بتاتا ہوں جس میں کچھ کرنا نہیں ہوگا خوب پیسے ہوں گے. کیا کہ آپ حضور پیر بن جائیے شیخ بن جائیے, یہ سب سے بہترین تدبیر. اور وہی کیا انہوں نے, ایک جھوپڑی بنائی, اس جھوپڑی میں ان کو بٹھا دیا گرو کو اپنے, کہ آپ گھٹنے خراب ہیں آپ یہاں بیٹھیے, مسلح اٹھائیے تسبیح اٹھائیے اور یہ دیکھیے پورا نقشہ ہم بنا دیتے ہیں شیخ کا. اور یہ جو چیلے تھے سب آس پاس تمام دیہاتوں میں چلے گئے اور کہہ رہے یہ شیخ آیا ہے, وہاں پہ شیخ ہے ایسا زبردست ہے. ارے بھائی ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی, اس نے دعا کی اولاد ہو گئی. کسی نے کہا ہماری جو اتنی بڑی مشکل تھی وہاں کیا حل ہو گئی, کسی ہماری ایک بیماری تھی جاتی نہیں تھی, سارے ڈاکٹر تھک گئے مر گئے, ان سے نہیں ہوا ان کے پاس گیا, انہوں نے ایسا پڑھ کے پھونکا ٹھیک ہو گیا. چنانچہ اب لوگوں نے ادھر رجوع شروع کیا, اب رجوع شروع کیا تو باہر آ گئی, اب ہر ایک نیاز دے کے جا رہا ہے پیسے دے کے جا رہا ہے, پھر عورتیں بھی آ رہی ہیں اس کے الگ مزے ان کو آ رہے ہیں, تو ہر طرح سے چاندی چاندی ہو گئی, خوب کھانے پینے کو ملنے لگ گیا, پیسہ آنے لگ گیا, بہت مشہورت ہو گئی. صاحب یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے, سچا بزرگ ہے. اس کی ایسی اب ہوتا یہ ہے کہ کسی کے انہوں نے کہہ دیا پھونک دیا اس کو, واپس اس کا کام بن گیا, وہ دس کو کہتا پھرتا ہے, اور جب کام نہیں بنا وہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے, تو شہرت تو اچھی اس میں ہو جائے گی. تو ایک بزرگ تھے جو سچے تھے اللہ پاک, وہ وہاں سے گزرے, تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ بہت بڑے بزرگ یہاں پہ ہیں ان سے ملنا. اچھا تو میں بھی یہ تھے صاحب کشف, یعنی کو کشف ہوتا تھا اور کشف ہو جاتا تھا بزرگوں کے مقامات کا, تو کون سا بزرگ کہاں پہ, خود اللہ والے تھے بہت بڑے. تو اس پہ ہم بھی ملیں گے ان سے, جا کے ملے تو وہ کٹیا میں پہنچے ان کی, بیٹھے ہوئے جائے نماز پہ, تو یہ مراقبے میں چلے گئے کہ دیکھیں یہ حضرت کہاں ہیں گنگا مقام, تو ان کی نظر ہی آ رہی, تمام اہل اللہ اس وقت ان کو نظر آ رہے ہیں اور یہ صاحب ندارت, تو بہت پریشان ہوئے, کہنے لگے کہ حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, اپنا مقام ذرا بتا دیجیے, ایسا پتا کہ مجھے تو آپ نظر نہیں آ رہے. اب اس نے جو سنا تو سمجھ گیا کہ یہ تو سچا اللہ والا ہے, یہ تو میرا بھانڈا پھوٹا. چنانچہ اسی وقت اس شخص نے توبہ کی, یا اللہ واقعی میں نے بڑی غلطی کی, میں صدقہ دل سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ آپ کے نام پر اس بے عزتی سے اس ذلت سے بچا دیجیے اور میں سب کو پیسے ادا کر دوں گا. یہ کہہ کر اب انہوں نے تھوڑی دیر میں پھر مراقبے میں جو گئے تو جہاں واقعی ایک اونچے مقام پہ, تو حفاظ حضرت فرماتے تھے کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اتنی دیر بھی نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ اس کے مقامات کو ایسا بلند کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ دل سے توبہ کر تو لے کوئی کہ یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, تو یہ دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو, ایسے بھی ہیں شہر دنیا والے, اور کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے, اور وہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہا ہو ایک عرصہ, اس سے تربیت لی ہو, خود ساختہ نہ ہو, اور اس زمانے کے انصاف والے علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اور عوام کی بنسبت فہیم دیندار لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, یعنی عوام کا مجمع نہ ہو اس کے پاس بلکہ ایسے لوگوں کا مجمع ہو جو خود دیندار ہیں اور فہم والے لوگ. اور جو لوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت بے اعتبار اتباع شریعت, یعنی اتباع شریعت کے لحاظ سے اس کے مریدوں کی حالت اکثر کی اچھی ہو, کچھ کی تو ہو سکتی ہے لیکن اکثر کی اچھی ہو, یعنی اس کے مرید جو ہوں وہ شریعت کے پابند ہوں, گناہ نہ کرتے ہوں, اور ان کے مرید میں ایک اور بات ہو کہ وہ دنیا کی لالچ نہ رکھتے ہوں, دو چیزیں ہوں, شریعت کا پابند ہو ان کے مریدوں میں اکثر اور دنیا کی لالچ نہ رکھتے ہوں, اور وہ شہر تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو, یعنی چھوڑتا نہ ہو, اگر دیکھتا ہو کوئی غلط بات تو بتا دیتا ہو, روک ٹوک کرتا ہو, ان کی مرضی پہ نہیں چھوڑ دیتا, اور ایک پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے, چند بار بیٹھنے سے, ایک بار میں نہیں پتا چلتا, ایک بار تو کوئی بھی اثر پیدا کر دے سکتا ہے, چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی ہوگی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوگی, اور وہ خود بھی ذاکر و شاغل ہو, وہ خود بھی ذکر کرتا ہو اللہ تعالیٰ کا, اور وہ خود بھی کسی شیخ سے یعنی رجوع کرتا رہتا ہو, خود رائے اس میں بالکل نہ ہو, کیونکہ اگر وہ خود بھی ذاکر و شاغل نہیں تو بدون عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. اگر ایسا شیخ کوئی تمہیں مل جائے تو فرماتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ اگر ایسا کوئی شخص مل جائے جس میں یہ علامات ہوں پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں یا وہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں یا یہ صاحب تصرف ہے یا نہیں. صاحب تصرف یہ کسی کو دیکھا وہ لوٹ پوٹ ہو گیا یا صاحب تصرف یہ کہ دیکھا اور اس میں تبدیلی آ گئی, یہ نہیں. یہ تصرف تو ہر ایک میں ہوتا ہی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہیں تھا ایسا تصرف, ورنہ ان کے چچا عبد الطالب ضرور مسلمان ہو جاتے. کیونکہ یہ امور جو ہیں وہ شیخ کے لیے ضروری نہیں. یا یہ کہ لوگ مرغ بسمل کی طرح سے اس کی توجہ سے تڑپنے لگے, یہ بھی بزرگی کے لوازم میں سے نہیں. یہ تو ایک ہندو بھی کر سکتا ہے, یہ تصرف ہے. تو جو چیز ہندو اور مسلمان, غیر مسلم اور مسلمان دونوں میں ہے وہ تو کوئی چیز نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں. تو یہ ہے ہدایت ان کی کہ دیکھو شیخ ایسا تلاش کرو, جب ایسا شیخ مل جائے تو اب یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ میری غرض کیا ہے, اپنی غرض کو ٹھیک کرو, کس غرض سے میں اس کے پاس آ رہا ہوں, کس غرض سے اس سے میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں, اس کو اپنے دل میں صحیح کرو. اور انہوں نے بہت ساری غرضیں لکھ دی ہیں کہ یہ غرضیں نہ رکھو, یہ مقصود مت بناؤ, بلکہ آخر میں بتائیں گے کہ کیا مقصود رکھو. پہلے وہ بتاتے ہیں کہ یہ غرض مت رکھو اس سے کہ بزرگوں سے تعلق ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ہی صاحب کشف و کرامات بننا چاہتے ہیں. تو بھائی کشف و کرامات تو شیخ میں ہی ضروری نہیں, تو تم میں کہاں سے آ جائے گا, یہ بھی غلط ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ ہم ان صاحب سے تعلق اصلاحی کر لیں گے, ان سے بیعت ہو جائیں گے تو یہ میری بخشش کے ذمہ دار ہو جائیں گے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ غلط اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نے ایسا نہیں کیا کہ میں کسی کی بخشش کا ذمہ دار ہوں, بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا, اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا اپنے عمل سے. یہ نہیں کہا کہ میں تیرا ذمہ دار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ذمہ دار نہیں ہوئے تو کوئی شیخ کیسے ذمہ دار ہو جائے گا اس کی آخرت کا؟ آخرت میں تو اعمال دیکھے جائیں گے, ایمان اور اعمال. یا یہ کوئی سوچے کہ ان سے تعلق کے بعد ہم کو محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی اور گناہ کے ترک کا ارادہ ہی نہیں کرنا پڑے گا, خود بہت گناہ ترک ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو کچھ بھی نہ کرنا پڑتا, سب سے بڑھ کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کامل النظر ہوگا؟ ان کے چچا ابو طالب ہی مسلمان نہیں ہوئے جن سے ان کو اتنی محبت تھی. بعض یہ چاہتے ہیں کہ خوب جوش و خروش اور شورش اور مستی پیدا ہو, ہو ہا ہو اور نعرے نکلے اور بوٹی بوٹی پھڑکے اس میں سے اللہ 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 اور اللہ اللہ کی آوازیں آئیں. یہ سب بیکار ہیں, یہ سب کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ شریعت کا تقاضے نہیں ہے, یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں. گناہ آپ سے آپ چھوٹ جاوے, خواہشی گناہ کی مٹ جائے, نیک کاموں میں ارادہ بھی نہ کرنا پڑے, نیک کام خود بخود ہو جائے کریں, وساوس و خطرات فنا ہو جائیں, ایک عالم محویت کا رہا کرے, یہ سب کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ سب غیر اختیاری ہیں. یہ امور من جملہ کیفیات اور احوال کے ہیں جو اختیار سے خارج ہے, اپنے اختیار میں نہیں ہے, اسے ان کی طلب بیکار ہے. اور جو شخص ان چیزوں کی طلب کرے گا وہ دو خرابیوں میں مبتلا ہو جائے گا, یا تو یہ کیفیات اس کو حاصل ہوں گی یا نہیں حاصل ہوں گی. اگر حاصل ہو گئی تو وہ سمجھے گا کہ ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا, حالانکہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, کیونکہ حاصل جو چیز ہونی تھی وہ تو اعمال تھے نہ کہ یہ کیفیات. اور اگر نہیں حاصل ہوا تو وہ ناامید ہو جائے گا کہ لو مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا, اور پھر مرنے گھلنے لگے گا. اس لیے یہ سب غلط ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب سے تعلق کر لیں گے تو ہم بھی بابرکت ہو جائیں گے, ہمارے دم کر دینے سے یا ہاتھ پھیر دینے سے مریض اچھے ہو جائیں گے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غیر اختیاری چیز ہے. فرمایا یہ نیت محض دنیا کی طلب ہے, اس سے بالکل فاسد در فاسد ہے. اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر و شغل ہم ان کے ساتھ مل کے کریں گے شیخ کے تو ہمیں کچھ انوار نظر آئیں گے, کچھ الوان نظر آئیں گے, رنگ نظر آیا کریں گے, کچھ آوازیں آنے لگ جائیں گی غیب. فرماتے ہیں یہ بھی غلط ہے, ذکر و شغل سے یہ مقصود ہی نہیں, یہ جو الوان اور روشنی اور آوازیں بعض اوقات انسان کو نظر آتی ہیں یہ خود اسی کے دماغ کی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اگر فرض کرو کہ اس کو عالم غیب کی چیز کوئی نظر بھی آ جائے تو اس سے کیا ہوا؟ شیطان کو بھی تو نظر آ جاتے ہیں فرشتے. تو کیا شیطان بہت بڑا ہو گیا؟ کچھ نہیں, شیطان شیطان کا رہا, ابلیس ابلیس رہا. ان چیزوں کے نظر آ جانے سے, غیب کی چیزوں کے نظر آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا تو یہ ہے کہ بس جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اصل چیز یہ ان میں سے کوئی چیز صحیح غلط نہیں, اس لیے ان سب کو دل سے نکال دو اور اصلی غرض اور مقصود اس اصلاح نفس کا بس رضا حق کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. بس یہی ایک کام ہے, اور اس کا طریقہ بھی بس ایک ہے کہ احکام شریعت, شریعت کے احکام کو بجا لا, شریعت کے خلاف نہ ہو, بس اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور ذکر پر مداومت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہ ہو, یہ دو کام کرنے ہوتے ہیں. اسی کی شیخ تلقین کرتا ہے اور اسی کے اوپر مرید کاربند ہوتا ہے کہ شریعت کی پابندی کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور اللہ کی یاد سے کبھی غفلت نہ ہو, اور اسی کا حکم کلام پاک میں جگہ چلے, یعنی ذکر اللہ کا اور نافرمانی سے تقویٰ کا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا اسی کا حکم ہے. بس شیخ صرف اسی کی تلقین کرتا ہے اور مرید اسی پہ کاربند ہوتا ہے, یہ معاہدہ ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ اصلاحی تعلق ہو گیا, چاہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو یا نہ کرو, تم کو بیعت کی حقیقت حاصل ہو گئی. اور اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو تو وہ ایک صورت ہے اور سنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آخری چیز جو عرض کرنا ہے آج وہ یہ ہے کہ جب یہ سب سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو طریق ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں, جس کو تصوف کہہ لیں, سلوک کہہ لیں, جتنے بھی نام دیں, پیری مریدی کہہ لیں, یہ شریعت کے مخالف نہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت میں ایک چیز حرام ہے تو پیری مریدی میں یا تصوف میں یا سلوک میں کوئی چیز حلال ہو جائے گی. ایسی چیز ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ شریعت کے تحت ہے, شریعت ہی کو شریعت ہی پہ اوپر عمل کرانے کا نام یہ طریقہ ہے. اس طریقے سے عمل کرنے لگیں, اور یہ طریقہ جیسے کہ آپ کو عرض کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, بالکل مستند ہے, قرآن و سنت کی روح سے ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خود مرید تھے, اتنے بڑے شیخ ہوئے, اور ان کے جو خلفاء ہیں جو ان سے مرید ہوئے, آپ ان کو دیکھیں کتنے بڑے بڑے حضرات ہیں. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید, کس کے خلیفہ؟ حکیم الامت کے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید, کس کے خلیفہ؟ حکیم الامت کے. جتنے بھی لے لیجیے, حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں ہیں, کس کے خلیفہ؟ حکیم الامت کے. جامعہ شفیع لاہور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید, کس کے خلیفہ؟ حکیم الامت کے. اب یہ سلسلہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا ہے. یہی طریقہ ہے, اور کوئی طریقہ نہیں اپنی اصلاح کا کہ کسی اللہ والے کو پکڑو اور اس سے کہو, وہ تم کو طریقے بتائے گا. پہلے تھوڑا سا علم دین ضرور حاصل کر لو تاکہ شناخت ہو کہ یہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے. جب یہ ہو جائے, ایسا اللہ والا مل جائے, تو بس اس کو اپنا حال لکھنا شروع کرو یا زبانی بتانا شروع کرو کہ حضرت مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے. وہ تمہیں بتائے گا کہ اس گناہ کا علاج کیا ہے, کیسے اس گناہ کو چھوڑو. اور یہی سنت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے, یا رسول اللہ مجھے یہ خرابی میرے اندر ہے, میں سونے کا مریض ہوں, میں سوتا زیادہ ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تدبیر بتاتے. میں بزدل ہوں تو اس کو تدبیر بتاتے. اسی طرح سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تدبیر بتاتے. یہی طریقہ ہے, ہر شخص کے لحاظ سے اس کو تدبیر بتانا, یہ شیخ کا کام. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا جوئی نصیب فرمائے. یا اللہ آپ راضی ہو جائیے. آمین اللہم.